بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں، مسجد کا اسلام میں کیا مقام ہے، ہر مسلمان یہ بات بخوبی جانتا ہے. احادیث میں مسجد کو اللہ کے گھر سے تعبیر کیا گیا ہے. ان بیوت اللہ فی الارض مساجدہا من دخلہا کان ضعیفا للہ قراہ المغفرہ و تحفتہ الکرامہ. زوے زمین پر اللہ کے گھر یہ مسجدیں ہیں، جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کی مہمانی میزبانی جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت شکل، اور مہمان کے سامنے جو خصوصی چیز پیش کی جاتی ہے، تحفہ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا اس کا اکرام کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روئے زمین پر کون سے خطے اور کون سے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں. ای البقاع احب الی اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: مجھے معلوم نہیں، ابھی حضرت جبریل جب آئیں گے ان سے پوچھ کر بتلاؤں گا. جب حضرت جبریل تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر بتلاؤں گا. پھر اس کے بعد جب حضرت جبریل آئے، انہوں نے بتلایا کہ آج میں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ پہلے کبھی اتنا قریب نہیں ہوا تھا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا: ای البقاع احب الی اللہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: احب البقاع الی مساجدہا وابغض البقاع الی اسواقہا. زمین کے اوپر مسجدیں یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، اور بازار جو ہیں وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ. بقدر ضرورت آدمی بازار میں جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مومن کا دل جو ہے مسجد کے اندر ایسا لگنا چاہیے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہ ہو. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اپنے سائے میں اس وقت جگہ دیں گے جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک وہ آدمی جو گویا مسجد، اس کا دل مسجد، قلبہ معلق بالمسجد. اذا رجع، جب وہ مسجد سے واپس آتا ہے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، یہاں تک کہ دوبارہ نماز کے لیے مسجد کے اندر آ جائے. زہر کی نماز، فجر کی نماز پڑھ کے کہ گیا، ضرورتیں ہیں گیا، لیکن دل یہاں لگا ہوا، یہاں تک کہ زہر کے لیے مسجد یہاں آ گئے. مسجد سے نماز پڑھ کے گیا، دل یہاں مسجد میں لگا ہوا ہے. یہ کیفیت مومن کی ہونی چاہیے، وہ گویا ایک مسجد کے ساتھ مومن کا تعلق یہی مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد سے مکہ مکرمہ میں 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا. وہاں کعبۃ اللہ موجود تھا اور پہلے سے گویا یہ مسجد موجود تھی, وہاں اس وقت کسی مسجد کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہجرت فرما کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام قبا میں رہا. قبا اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک گاؤں تھا 3 میل کی دوری پر. آج کل تو مدینہ منورہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے قبا سے بھی آگے جا چکی ہے اور قبا مدینہ منورہ کا ایک حصہ بن چکا ہے. اس وقت ایک الگ گاؤں تھا جہاں یہ بنو عمر ابن عوف آباد تھے, یہ انصاری کا ایک خاندان ہے وہ وہاں آباد تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام پذیر رہے اور 14 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قبا میں رہا. ویسے بخاری شریف کے ایک نسخے میں 24 بھی آیا, لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اور ویسے شرح بخاری نے وہ 14 دن والے نسخے کو راجے اور زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 دن قبا میں قیام پذیر رہے. اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد ڈالی. وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفیٰ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مدینہ منورہ کی تاریخ کے سلسلے میں, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد قبا کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا بنیاد. اس دوسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا, تیسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی وہ بھی اسی طرح, یہ مسجدوں کو جو تعمیر کیا جاتا ہے اور جو تاسیس سنگ بنیاد کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا. تو یہ پہلا پتھر, یہ مسجد پہلی مسجد تھی جو تعمیر ہوئی روئے زمین کے اوپر نبی مسجد حرام کے بعد, جس کے متعلق قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہرون واللہ یحب المطہرین. اے نبی, وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز ادا فرمائیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبا سے پوچھا کہ تم پاکی حاصل کرنے میں کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تمہاری تعریف فرمائی. تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ ہم پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں. ڈھیلا اور پانی دونوں کو جمع کرنا استنجے کے اندر اس کو افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے. گویا یہ پہلی مسجد تھی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی. مسجد کا تعمیر کرنا وہ نبیوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں. وہاں کعبۃ اللہ کے بننے سے پہلے, ویسے کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کروائی تھی, لیکن پھر طوفان نوح کے وقت وہ عمارت اٹھا لی گئی اور اس کو آسمان پر بیت المعمور کا مقام دیا گیا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اور یہ کعبۃ اللہ کی جگہ پر ایک ٹیلہ سا باقی رہ گیا ہے. یہی کیفیت اس کی رہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کی تعمیر ان کے ہاتھوں ہوں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اس کی تعمیر کرو. حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. زمین کے اندر اس کا جو فاؤنڈیشن, اس کی بنیادیں چھپی ہوئی تھی, اس کو کھول کر حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا یہ ان بنیادوں کے اوپر تم اس کو تعمیر کرو. بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور آج بھی ہیں, تو انہی کے اوپر حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا. قرآن میں باری تعالیٰ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, اس آیت میں اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ باپ بیٹے نے مل کر اس کی تعمیر کی. حضرت جبریل نگرانی کر رہے تھے, مشرف تھے, سپرویژن حضرت جبریل کا تھا. گویا یہ اتنا بڑا کام, پھر بھی کیا ہے, باپ بیٹا تعمیر کے وقت کیا دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے, آپ کی بارگاہ میں شرف قبول عطا کیجئے. گویا دیکھو یہ کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, حضرت جبریل کی نگرانی میں ہو رہا ہے, اللہ کے خلیل اس کام کو انجام دے رہے ہیں, پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرے تو ڈرتے رہنا چاہیے, معلوم نہیں یہ عمل اللہ کے یہاں ہمارا قبول ہوتا ہے یا نہیں, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. قبا سے 14 دن کے قیام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ کا قیام رہا تقریباً 6.5 مہینے. حضرت ابو ایوب کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر رہے. اس زمانے میں, اس دور میں, یہ جہاں اس وقت مسجد نبوی ہے وہ دو یتیموں کی ایک جگہ تھی, بنجر آپ جگہ تھی, پرانے کھجور کے درخت تھے, کچھ مشرکین کی قبریں تھیں, کچھ کھابڑ کھوبڑ اونچ نیچ تھی, کھڑبڑ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد بنانے کے لیے پسند فرمایا, انصار کو بلایا, اور بلا کر کے نبی کریم بنو النجار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیال تھے, اور ان کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق اسی گھرانے سے تھا, ان کو بلایا اور اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ یہ جگہ میں مسجد بنانے کے لیے خریدنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی, پیشکش کی کہ اللہ کے رسول ہم خرید کر اس جگہ کو آپ کی خدمت میں مسجد بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں اس کو خرید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب خاص 20 دینار, درہم نہیں, درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دینار کے بدلے میں یہ جگہ خرید, چندہ نہیں کیا, اپنی جیب سے حضور نے ادا کیا. ہم تو چندہ کرنے جاتے ہیں, نہیں, ہر مومن کا ایک عمل یہ ہونا چاہیے خود کرے, اور اس کی تعمیر میں خود ہی حصہ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا رہے ہیں, مٹی ڈھو رہے ہیں, یہ اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر اس مٹی کا اثر ہے, اور اس وقت اشعار پڑھ رہے ہیں. یہ ہے وہ بوجھ جس کو اٹھایا جانا چاہیے, نہ کہ خیبر کا مال و سامان. حاضر ہمالو, گویا حضور فرماتے لا ہمالو خیبر, یہ بوجھ ایسا ہے کہ اس کو اٹھایا جائے. گویا تعمیر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا, مزدوری کی. آپ کو ایک چیز اور بتلا دوں, کعبۃ اللہ کو جب قریش نے تعمیر کیا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، ابھی وہی شروع نہیں ہوئی تھی، آپ نوجوان تھے. اور قریش نے جب تعمیر کا ارادہ کیا تو اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا. دو دو آدمیوں کی جوڑی بنائی گئی تھی، وہ پتھر لاوے، اچھے پتھر تلاش کرتے. اس وقت تو کوئی فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی جہاں بنے بنائے پتھر ملتے ہوں. وہ ادھر پہاڑوں میں جاتے تھے اور اس کے لیے مناسب اچھی سائز کا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ آپ کی جوڑی تھی دونوں پتھر. تو ایک مرتبہ پتھر اٹھانے کے لیے ضرورت پیش آئی، تو پتھر آدمی کندھے پر رکھتا ہے نا تو آدمی کا کندھا چھل جاتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی لنگی اتار کر کے اس کو رکھیں اور اس پر پتھر رکھیں. حضور نے ارادہ فرمایا اور آپ ایک دم بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا سطر کھولے، اس کے بعد کبھی اس کی نوبت نہیں آئی. خیر، تو بہرحال اس تعمیر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا لیا، گویا مسجد کی تعمیر کا کام وہ کام ہے جس کو خلیل الرحمن اور حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی حضرت اسماعیل، اللہ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے ہیں. ہم اگر اس میں حصہ لیں تو یہ ہماری سعادت کی بات ہے، ہمیں خود بھی عملی طور پر اس کا حصہ لینا چاہیے. امام بخاری نے تو باقاعدہ جو باب قائم کیے ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ کام کون کرے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد کی تعمیر کا کام، تعمیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعمیر ظاہری، یہ تعمیر ظاہری ہے، اور ایک ہے تعمیر باطنی، یعنی مسجد والے اعمال، نماز، تلاوت، دعا، ذکر، تعلیم، ان اعمال کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنا، یہ اس کی تعمیر کیسی ہے، تعمیر باطنی. اور حقیقی تعمیر وہی ہے، لیکن قرآن نے عام جملہ استعمال کیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا کام، اس کی تعمیر کرنے کا کام، یعنی ظاہری تعمیر بھی اور باطنی تعمیر. باطنی تعمیر تو مومن کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، سیدھی بات ہے. اس طرح ظاہری تعمیر کا کام بھی کس کا ہے؟ ایمان والوں کا. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، واقام الصلاۃ واعطی الزکاۃ، اور جو ہے نماز قائم کرے، زکاۃ دیتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہ ہو، گویا یہ ایمان والوں کا کام ہے، ترغیب دی گئی. ویسے اب وقت ابھی ہو رہا ہے، بہرحال دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو لینے کے بعد جب مسجد بنائی نا، تو اس کے ستون وہاں کھجوروں کے پرانے درخت تھے، ان کو کاٹ کے وہی آگے ان ستونوں کو کھڑا کر دیا، بیچ میں پتھر ڈالے، اور یہ آگے قبلہ والی دیوار بن گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی چھت یہ کھجوروں کے پتوں سے، ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی، دیواریں کچی تھیں، وہ مسجد کچی تھی، نمازیں پکی تھی. اور ہماری مسجدیں پکی ہیں اور نمازیں کچی ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو پکا بنانے کا اہتمام کریں، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ایک مومن مسجد میں آوے، آج تو کیا ہو گیا، وہ موبائل ہے موبائل، اس کو بھی سوئچ آف کرنے کے لیے تیار نہیں. نماز ہو رہی ہے اور موبائل کے اندر سے رنگ ٹون زور سے چل رہا ہے، سارے نمازیوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں. کیا یہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسجد کے اندر میوزک کی آوازیں بلند ہوگی؟ وہ آواز جس کو ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی بنسری بجا رہا تھا، بنسری، اس کی آواز سن کر حضور نے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور ایک تھوڑی دیر کے بعد پتہ وہ آواز بند ہو گئی. کہاں پھر آپ نے کہا، جس آواز کے آنے پر باہر مسجد کے باہر حضور کانوں میں انگلیاں، آج یہ آوازیں مسجد میں آ رہی ہیں. ایک مومن اللہ کے ادب کا ہے یہ نہیں کرتا، تاب تادب ما اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اس کے آداب کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. ہم یہاں مسجدوں میں آ کر کے بجائے اللہ کی رحمت لینے کے گویا بہت سی ایسی حرکتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں. ضرورت ہے مسجدوں کے آداب باقاعدہ مسجد میں لٹکائے جائیں آداب لکھ کر کے, اور لوگ اس کا اہتمام کریں تاکہ مسجدوں کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو. بہرحال اس مسجد کے بننے پر میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک مومن کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ہم اس مسجد کے گھر مسجد کے اس افتتاح پر یہاں جتنے بھی موجود ہیں ہر ایک کا دل کیا ہے خوش ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اپنے گھر کے بننے پر وہ خوشی نہیں ہوتی جو مسجد کے بننے پر ہوتی ہے. اللہ نے آج بھی اس فساد کے دور میں بھی گئے گزرے ہم جیسے مسلمانوں کو یہ کیفیت عطا فرمائی, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بہرحال آج یہ مسجد بن چکی ہے, پورے علاقے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسجد والے اعمال سے اس کو آباد کریں. یہاں باقاعدہ نمازیں ہونی چاہیے, تلاوت ہونی چاہیے, تعلیم کے حلقے ہونے چاہیے, دعائیں ہونی چاہیے, اعتکاف ہونا چاہیے, یہ سارے کام بچوں کی تعلیم کا کام یہاں ہونا چاہیے, تب یوں کہا جائے گا کہ اس مسجد کو مسجد والے اعمال سے آباد کیا گیا ہے. تب ہم کچھ اس قابل ہو جائیں کہ اللہ اپنا منہ اللہ کی حضور میں دکھلا سکے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے.